الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اس آیت کی روشنی میں ایک ایسے گناہ کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آج کل بہت زیادہ عام ہے. کوئی مجلس، کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہے. نیک و بد الا ماشاءاللہ تقریباً سبھی اس میں مبتلا ہیں. کم زیادہ کا فرق ہے، اس گناہ سے بالکل بچنے والے تو بہت ہی کم ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. اور وہ گناہ ہے غیبت کرنے کا. اور غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کی ایسی بات ذکر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو تو وہ اس کو برا سمجھے، اسے کہتے ہیں غیبت. اور اگر کسی میں وہ عیب موجود نہیں ہے، وہ خرابی موجود نہیں ہے جو ہم کسی کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے. اور بہتان غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ غیبت میں تو آدمی سچ بولتا ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، کوئی بد اخلاقی ہے، اس کی وہ برائی اور بد اخلاقی ہم دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو موجود ہے تبھی کرتے ہیں. اور اگر اس کے اندر وہ بد اخلاقی موجود نہیں ہے، وہ برائی موجود نہیں ہے، وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ برائی ہے، تو ایک تو جھوٹ بولا، دوسرے ہم نے اس کی برائی کی، جھوٹی برائی کی، تو غیبت بھی کی اور جناب ہم نے اس کے اندر جھوٹ بھی بولا، تو اس میں دگنا گناہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں بہتان لگانا، تہمت لگانا، الزام لگانا. اور کسی پر الزام لگانا اور بھی سنگین گناہ ہے. اور غیبت گناہ کو بعض لوگ، اللہ بچائے، درست بتانے کے لیے، یعنی اپنے غیبت کو درست کرنے کے لیے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو یہ اس کے منہ پہ کہتے ہیں، ہم تو یہ اس کے منہ پہ کہہ دیں گے، ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم تو اس کے منہ پہ کہہ دیں گے. یاد رکھو، چاہے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے، غیبت حرام دونوں صورتوں میں نہ جائے. منہ پر کہہ سکو تب بھی اور نہ کہہ سکو تب بھی، غیبت غیبت ہے، حرام حرام ہے، ناجائز ناجائز ہے، گناہ گناہ. اس لیے اس سے تو بچنا ہی ضروری ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے غیبت کے متعلق فرمایا ہے، پہلے تو حکم دے دیا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی برائی مت کرو. اور پھر فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی گوشت کھاؤ، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے یا کو لام آخی کہ اپنے میتن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فقر تم اس کو تو تم بھی ناپسند کرتے ہو، جب ناپسند کرتے ہو تو بس غیبت سے بچو کہ یہ بھی ایسے ہی برا ہے، یہ بھی ایسے ہی خرابی کی چیز ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا خراب اور برا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے. تو دیکھو، ایک تو انسان کا گوشت کھانا حرام ہے یا نہیں؟ کیا آدم خور اچھا ہوتا ہے یا برا؟ سب جانتے ہیں آدم خور بننا بہت ہی بری بات ہے، حرام ہے اور ناجائز. اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانا اور زیادہ برا، اور پھر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس سے بھی زیادہ برا اور اس سے بھی زیادہ گندا. زندہ کا بھی گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن مردہ کا تو بدرجہ ہونا کھانا جائز نہیں. تو انسان کا گوشت کھانا، پھر بھائی کا گوشت کھانا، پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ سب حرام ہے. تو جیسے یہ حرام اور برا اور ناجائز، ایسے غیبت حرام ناجائز اور بری. اس لیے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ پاک نے تو مردہ بھائی گوشت کھانے کے برابر قرار دیا. اب حضور کا ارشاد بھی سنو. ایک صحابی حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی، ان سے غلطی سے بدکاری ہوئی اور اس کے بعد ان کو اس قدر اس پہ ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ یہ حضور خدمت میں آ گئی اور عرض کیا کہ طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس گناہ سے آپ پاک فرما، مجھے اس گناہ سے آپ پاک کر دیجیے. پھر آپ نے معاملے کی خوب اچھی طرح تحقیق کی، خوب چھان بین کی. جب اچھی طریقے سے تحقیق فرما لی کہ ان سے واقعی یہ غلطی ہوئی ہے، تو آپ نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور آپ کو سنسار کر دیا، رجم کر دیا گیا. ان کے رجم ہو جانے کے بعد ان کے دو ساتھیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو، اللہ نے ان کی اس گناہ پہ پردہ رکھا تھا، خامخواہ انہوں نے اس کو ظاہر کیا، حضور کے سامنے آ کر کے اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور دیکھو کتے کی طرح ان کو رجم کیا گیا. یہ جملہ ان سے نکلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن لی. جس وقت سنی آپ خاموش رہے، اس وقت آپ کچھ نہیں بولے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. کچھ دور چلنے کے بعد راستے میں ایک مرا ہوا گدھا ملا، پہلے تو گدھا، دوسرے مرا ہوا، تیسرے وہ مر کر اس کا جسم پھول گیا. اور جب جانور کا جسم پھول جاتا ہے تو پیر اوپر ہو جاتے ہیں، پیٹ اور کمر زمین سے لگ جاتی ہے. اس گدھے کا حال ایسے ہی تھا کہ وہ پھول چکا تھا اور اس کے دونوں چاروں پیر اوپر تھے، پیٹ اس کا پھولا ہوا تھا، بدبو سے بھرا ہوا تھا. اسے دیکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ دو آدمی کہاں ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی؟ وہ ساتھی تھے. انہوں نے حضور ہم حاضر ہیں، ہم آؤ. وہ آگے فرمایا یہ گدھا کھاؤ، اس گدھے کا گوشت کھاؤ. حضور اس کو کون کھا سکتا؟ اول تو گدھا حرام، پھر مرنے کی وجہ سے مردار حرام، اور پھر سڑا ہوا ہے اور پیٹ پھولا ہوا ہے، پیر اوپر اس کے اٹھے ہوئے ہیں، اس حالت میں تو کسی حلال گوشت کا بھی کھانا درست نہیں، ہم کیسے اسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس کا گوشت کھانا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ جملہ سخت ہے جو تم نے حضرت مائز کے بارے میں کہا. تم نے جو ان کی غیبت کی اور برائی کی، وہ اس مردار گوشت کا، مردار گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہے. اور پھر ہمارا قسم اس ذاتی جسے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت باعث جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا، کیونکہ حضور کے حج جاری کرنے کی وجہ سے اور سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اس گناہ سے پاک کر دیا اور دیگر گناہوں سے پاک صاف ہو گئے. جنت ہی نہ صرف جنت میں چلے گئے، جنت کے نہروں میں غوطے کھا رہے. اور تم یہاں ان کی برائی کرتے ہیں. اللہ پاک نے غیبت کرنے کو مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح حرام قرار دیا، اور حضور نے اس کو مردار گدھے گوشت کھانے سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا. اور آپ کے زمانے میں ایک اور واقعہ جس میں اللہ پاک نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے مردہ گوشت کھانا. کہ دو عورتوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ان کی حالت خراب ہوئی اور مرنے قریب ہو گئی، تو کسی صحابی نے جا کر کے حضور سے ذکر کیا کہ حضور سے اس طریقے سے دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا، پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ ان کی حالت بگڑ گئی اور اب ان کی حالت ایسی ہے کہ مرنے قریب پہنچی ہوئی ہے. تو آپ کو علم ہو گیا ہوا کہ غیبت کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے، اس لیے آپ نے ان کو کہا بلا کے لاؤ. ان کو بلایا گیا، جب وہ آ گئی تو آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور پیالہ منگوا کر کے ان میں سے ایک سے کہا کہ تم اس میں قے کرو. جب انہوں نے قے کی تو اس کے اندر خون پیپ اور گوشت کے ٹکڑے، خون کے جمے ہوئے ٹکڑے نکلے. پھر دوسری عورت سے بھی آپ نے فرمایا کہ تم بھی اس میں قے کرو، اس نے بھی قے کی، اس کے منہ سے بھی یہ نکلا، خون پیپ اور جمے ہوئے گوشت کے اور خون کے ٹکڑے نکلے، دونوں کے منہ سے یہی چیز نکلی. آپ نے فرمایا کہ تم نے روزے کی حالت میں غیبت کی تھی، اس کی وجہ سے یہ خون پیپ اور خون کے جمے ہوئے ٹکڑے تمہارے پیٹ میں جمع ہو گئے، اس کی وجہ سے تمہاری حالت بگڑی اور حالت تمہاری اس قدر خراب ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے ہوئی. تم بھی فرمایا کہ دیکھو آئندہ خبردار کسی غیبت مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا، حضور کے طفیل دکھلا دیا. اور شب معراج میں تو غیبت کرنے والوں کا بہت ہی عبرتناک انجام آپ نے دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج میں آسمانوں پر گیا، ایک جگہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے ہیں، نوک دار ہیں، اور اس سے وہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنے پیشانی کو اپنے رخساروں کو نوچ نوچ کر اپنا گوشت نکال رہے ہیں، اتنا نکال رہے ہیں کہ ان کا چہرہ خالی ہو گیا. اندازہ کرو کتنا خوفناک اور کتنا اذیتناک ہے یہ حال. تو جب میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنے چہرے کو لہو لہان کیا ہوا ہے، سارا گوشت اتارا ہوا ہے، نوچا ہوا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبروؤں پر حملہ کرتے ہیں. غیبت یاد رکھو دوسرے کی آبرو پر حملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عزت رکھی، غیبت کرنا اس کی بے عزتی کرنا ہے، اس کی بے آبروئی کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کی حقارت کو بیان کرنا ہے، اس کی مذمت کرنا ہے. یہ یاد رکھو آبرو ریزی ہے. اور دوسرے کی آبرو پر حملہ کرنے والے اور ان دوسرے کی عزت آبرو کو خراب کرنے والوں کا یہ انجام ہے. اور ایک واقعہ بھی عجیب و غریب پیش آیا جو ایک تابعی کا ہے. وہ تابعی حضرت ربعی رحمت اللہ علیہ، تابعین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مجلس میں گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے. سب لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں مجلس میں، بیٹھتے ہیں جا کر کے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، کچھ دیر کے بعد اچانک وہاں کسی کی غیبت شروع ہو گئی. تو مجھے بڑا غصہ آیا. پہلے تو میں نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ غیبت کیوں کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں، کوئی اور سب بات کریں، یہ کوئی کرنے کی بات ہے. میں نے ان کو پہلے تو منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے تو میں اٹھ کے چلا گیا. اور یہی طریقہ ہے غیبت سے بچنے کا، طریقہ یہی کہ اپنی زبان پہ تو ہمیشہ کے لیے تالا لگا لیں، کسی کی برائی نہیں کرنی انشاءاللہ. اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو کر دیں لیکن برائی نہیں کرنی کسی کی، خود تو کریں ہی نہیں. لیکن اگر کوئی دوسرا کرے تو پھر دو صورتیں، یا تو آپ منع کریں اس کو، یہ گفتگو کا رخ آپ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی اور بات آپ شروع کر دیں کسی طریقے سے، یا پھر اس کو صاف صاف منع کریں کہ بھئی آپ یہ بات نہیں کریں، کوئی اور بات کر لیں، ورنہ اٹھ کے چلے جائیں، چاہے وہ کتنے خفا ہو، چاہے وہ کتنے ناراض ہو، آپ اس کی ناراضی قطن پرواہ نہ کریں، چاہے والد ہو، چاہے ماں ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے صاحب عہدہ صاحب منصب ہو، جب وہ کسی کی برائی شروع کر دے تو پھر آپ منع کرو، نہیں منع کر سکتے ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ، اس کی دل شکنی کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ کرو، کہ دین شکنی گوارا نہیں ہے کسی کی دل شکنی کی وجہ سے، تو کہتے ہیں جب وہ باز نہیں آیا تو میں اٹھ کے چلا گیا اور جا کر کے میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے، پھر میں فارغ ہو کر کے پھر دوبارہ میں آ گیا کہ چلو بھائی بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، میں دوبارہ آ کر کے بیٹھا تو تھوڑی دیر پھر انہوں نے برائی شروع کر دی، پھر کسی کی برائی شروع کر دی، اب دوبارہ بھی شروع کی تو اس دفعہ میں کمزور پڑ گیا، یاد رکھو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کہتے میں کمزور پڑ گیا، اب میں نے ان کو غیبت کرنے سے منع نہیں کیا، خود بھی نہیں کی لیکن ان کو بھی منع نہیں کیا، بلکہ اور غلطی یہ ہو گئی کہ ایک دو جملے غیبت کے میری زبان سے بھی نکل گئے، پھر مجلس برخاست ہو گئی اور میں بھی واپس چلا گیا اپنے گھر پر، اور جب رات ہوئی تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک کالا حبشی میرے پاس آیا، لمبا ترنگا، ہٹا پٹا، موٹا تازہ، طاقتور، اور اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ اور اس میں گوشت، میں نے غور سے دیکھا تو وہ خنزیر گوشت، سور اور خنزیر کا گوشت، خیر تھوڑی دیر میں اس نے مجھ سے کہا کہ میاں جی یہ گوشت کھاؤ، میں یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، سور کا گوشت ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناپاک ہے، کیونکہ سور تو نجس العین ہوتا ہے، نہیں کھانا پڑے گا، میں تو نہیں کھاؤں، اس نے زبردستی میرا منہ دبایا اور جناب دو تین بوٹی میرے منہ میں ٹھوک دی، میں اس کے آگے بالکل عاجز ہوئی، اب میں بار بار منع کر رہا ہوں، وہ زبردستی میرے منہ میں سور گوشت ڈال رہا ہے، یکے بعد دوسرا ڈالتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے متلی بھی آنے لگی، کہیں بھی آنے لگی، اور میری حالت ایسی خراب ہو گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس وقت جو مجھے اذیت ہو رہی تھی میں جانتا ہوں، اسی کربناک حالت میں میری آنکھ کھلی تو میری جان میں جان آئی، یہ تو خواب تھا، میں لگ رہا تھا سچ مچ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ معاملہ ہو رہا تھا خواب میں، یہ سب کچھ، اب میری آنکھ کھلی تو میری جان میں جان آئی کہ شکر ہے یہ خواب تھا، بیداری میں نہیں ہو رہا، لیکن اس خواب کے بعد سے میری حالت یہ ہو گئی کہ جب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں اور روٹی کا نوالا منہ میں رکھوں، وہی خنزیر کے گوشت کی سڑان اور بدبو میرے منہ میں آنے لگی، لاکھ کوشش کروں کہ میرے ذائقہ بدلے، بدبو نکلے، اس کا خاتمہ ہو، کھانے کا ذائقہ ہے، جو ہی میں کھانا منہ میں رکھوں وہ فوراً کیا کہتے ہیں سور کی گوشت کی بدبو مجھے آنے لگی، کہتے ہیں ایک دن دو دن نے 30 دن تک میری یہی حالت رہی، 30 دن تک مجھے اپنے منہ سے کھانا کھانے کے وقت سور کی بدبو اور اسے گوشت کی سڑان آتی تھی، اور میں جانتا ہوں کیسے میں نے کھانا اتارا اپنے الگ سے، ان دو جملوں کی وجہ سے جو غیبت کی انہوں نے کر دیے تھے، 30 دن تک منہ کے اندر سور کی بدبو پائی، ایسا سور جانتے ہیں آپ کتنا حرام اور ناجائز ہے، تو آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت میں نے بتائی، اس میں مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح بتایا، حدیث شریف میں حضرت مائز اللہ تعالیٰ کے واقعے میں آپ نے مردار گدھے کے گوشت سے زیادہ سخت اس کو قرار دیا، دو عورتوں نے غیبت کی، ان کے منہ سے خون پیپ اور گوشت خون کے جمے میں ٹکڑے نکلے، وہ سڑے ہوئے بدبودار، اور یہ حضرت ربیع ضلع کا ان کا واقعہ جس میں دو جملے غیبت کے نکل جانے کی وجہ سے 30 دن تک منہ میں سور کے گوشت کی بدبو، تو ہمارا کیا حال ہوا کہ جن کا کوئی دن غیبت سے خالی نہیں، کوئی مجلس خالی نہیں اللہ ماشاء اللہ، ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا باطن سیاہ ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر کالے نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، اتنے لگ جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ پھر انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل میلا نہیں ہوتا، نہیں کرتا اس کا کوئی لطف نہیں آتا. تو گناہ کرتے کرتے ہمارے دل کا تختہ کالا ہو گیا، اس لیے غیبت کرتے ہیں اور ہمیں اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. اگر باطن صحیح ہو تو دو جملوں پر یہ عبرت دلائی جاتی ہے. اس لیے بھائی محسوس ہو یا نہ ہو، یہ تو اپنی جگہ گناہ ہے، اپنی جگہ ناجائز ہے، اس سے بچنا تو لازم. اور ایک حدیث میں اور اس کی وعید ہے، وہ بھی سنا دوں آپ. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سود گناہ ہے اور سخت ترین گناہ ہے. سود کا لینا دینا بدترین گناہ ہے، اور بدترین گناہ کی سمجھنے کے لیے دو حدیثوں کا خلاصہ بتاتا ہوں. ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ سود کی ایک چوننی 36 مرتبہ زنا سے زیادہ بری، اور دو حدیثوں میں ہے کہ سود کے اندر 70 سے زیادہ اور ایک میں 72 سے زیادہ خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں. سود لینے میں 70 یا 72 سے زیادہ خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں. اور ادنا ایسا ہے، ادنا درجہ گناہ ان 72-70 میں ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ ہے بھائی سود جس کا لین دین حرام ہے. اس جس حدیث میں فرمایا گیا ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کی آبرو خراب کرے، یعنی کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، یہ سود سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اندازہ. اس لیے دوسرے حدیث میں فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زیادہ زیادہ سخت ہے اس سے. اور علماء نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی. غیبت کے زنا سے زیادہ سخت ہونے کی وجہ یہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو، زنا کے کرنے والے کو عام طور پر زنا کے بعد توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. اور غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، کیوں وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا. عام طور پر غیبت کرنے والا غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، عادی ہو جاتا ہے غیبت کرنے کا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے اس کا دل نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا، اسے توبہ بھی توفیق نہیں ہوتی. وہ بدکار آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، اور کسی نہ کسی دن مرد وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. ایک تو وجہ یہ بیان فرمائی، دوسری وجہ دوسری اور وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدکاری کا گناہ اللہ تعالیٰ سے متعلق، جس میں صرف اللہ تعالیٰ توبہ کرنا کافی ہے، حقوق اللہ میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکم ہے کہ بدکاری مت کرو، زنا مت کرو، کرو گے تو گناہ ہوگا، یا شرک مت کرو، شرک کرو گے تو گناہ ہوگا، ان میں تو شرک سے توبہ کر لو، زنا سے توبہ کر لو، بس گناہ معاف ہو جائے گا. اور غیبت حقوق العباد میں سے، اور اگر کسی بندے کی حق تلفی کی جائے گی تو اس کے اندر توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو اس میں دو گناہ ہوتے ہیں آدمی سے، یاد رکھیں، ایک گناہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس سے منع کیا ہے. اب غیبت ہی ہے مثلا کہ غیبت ہوتی ہے بندے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غیبت کرنے سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی. دوسرے بندے کی بے آبروئی ہوئی، اس کی برائی ہوئی، یہ بندے کے ساتھ ہم نے اس کے حق میں کوتاہی کی، دو گناہ ہو گئے. جب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن بندے کی حق تلفی کا گناہ باقی رہے گا. وہ کب معاف ہوگا؟ جب بندہ معاف کرے گا اور ہم اس سے معافی مانگیں گے، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اسی لیے ایک حدیث میں بڑی وعید ہے جو ہمیں غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ میدان محشر سے جنت میں جائیں گے تو درمیان میں پل صراط ہوگا اور یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا. جتنے جہنمی ہوں گے وہ اس پل صراط پر جانے کے بعد جہنم میں گر جائیں گے اور جتنے جنتی ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کو عبور کر جائیں گے اور عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے. تو جو غیبت کرنے والے ہوں گے جب وہ اس پل صراط پر چڑھنے کے لیے آئیں گے تو ملائکہ ان کا راستہ روک دیں گے اور ان سے کہیں گے پہلے اپنے غیبت کرنے والوں کی سے معافی مانگ کر کے آؤ, جب وہ تمہیں معاف کر گئے تب تمہیں چڑھنے دیا جائے گا. بندہ اندازہ کرو کتنی پریشانی کا وقت ہوگا. قیامت دن ویسے کتنا خوفناک اور ہولناک دن ہوگا. حساب و کتاب کا دھڑکا کوئی معمولی دھڑکا نہیں ہوگا, لیکن جنہوں نے دنیا میں دوسروں کی غیبتیں اور برائیاں کی ہوں گی ان کو پل صراط پر قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا. جس کا مطلب یہ کہ جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ وہ ان لوگوں سے معافی نہیں مانگ لیں گے اور وہ معاف نہیں کر دیں گے جن کی انہوں نے غیبتیں کی تھیں. اتنا سنگین معاملہ ہے بھائی, اس لیے بڑا سنگین گناہ ہے بھائی. یہ ساری وعیدیں ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں, ہماری عبرت کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد تو بس ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو تالا لگا لیں. بس دوسرے کی اگر تعریف کر سکتے ہیں تو کریں, برائی نہ کریں. برائی کرنے سے اپنی زبان کے اوپر تالا لگا لیں. بس خود تو کبھی برائی کریں نہیں, کوئی دوسرا بھی کرے تو اس کو منع کریں, اور اگر منع کرنے کی ہمت نہیں تو بات گھمانے کی کوشش کریں. بات بھی گھمانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اٹھ کے چلے جانا چاہیے. بس یہ اس کا فیصلہ. البتہ جہاں شریعت اعتبار سے غیبت کرنے کی گنجائش ہے, شریعت ہی نے بعض صورتوں میں غیبت کرنے کی اجازت دی ہے تو وہاں کر سکتے. مثلاً کوئی مظلوم آدمی ہے, ظالم اس کے پر ظلم ڈھا رہا ہے, تو مظلوم کو اپنے سے ظلم ختم کرنے کے لیے حاکم کو, عہدیدار کو, ذمہ دار کو, سردار کو, اور جس سے بھی وہ ظلم دفع ہو سکتا ہے اس کو جا کر ساری صورتحال بتا دینا چاہیے. ظاہر اس میں تعریف تھوڑی کرے گا, وہ برائی کرے گا کہ یہ فلاں شخص میرے پڑوس میں رہتا ہے یا میرے محلے میں رہتا ہے, مجھے ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, یہ تکلیف دیتا ہے, وہ تکلیف دیتا ہے, یہ پریشان کرتا ہے, وہ پریشان کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ مثلاً کسی گھر میں چوروں نے چوری کر لی, اب یہ تھوڑی کہے گا کہ صاحب وہ آئے دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گا. یہی کہے گا کہ میرے گھر میں رات کو چور آ گئے تھے اور انہوں نے جناب ہمیں ہراسا بھی کیا, ڈرایا بھی, اور جناب چوری بھی کر کے لے گئے, ڈاکہ ڈال دیا, جیب کاٹ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, تو اس میں کون تعریف کرے گا؟ اس کی برائی کرے گا, اور نہیں برائی کرے گا تو چور کیسے پکڑا جائے گا؟ تو یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ برائی جتنی ہے اتنی کھول کے بیان کر لو, بتا دو اس کو حاکم کو, تاکہ وہ تم سے تمہارا بدلہ دے اور تم کو تمہارا حق دلوائے, اور تم پر جو اس نے ظلم کیا ہے تمہارا بدلہ دلوائے, یا کم از کم اس کے ظلم سے تم کو باز رکھے. ایک یہ موقع ہے. دوسرا کوئی فراڈی یا دھوکے باز آدمی ہے, مارکیٹ کے اندر رہتا ہے, دکانداروں کو معلوم ہے. اب ایک سادہ آدمی اس بیچارے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اور اندازہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو یہ اپنا مال گنوائے, تو وہاں پر بھی اس کے صورتحال کو بتا دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے, تاکہ اس کو دھوکہ نہ ہو جائے اور دھوکے میں آ کر کے اس کا مال ضائع نہ ہو جائے. تیسرا, کسی کا کسی سے رشتہ اور منگنی ہونی اور ہم سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لڑکی کیسی ہے, یہ لڑکا کیسا ہے, تو صاف صاف بتا دینا چاہیے. خوبی ہے تو خوبی بتا دو, برائی ہے تو برائی بتا دو. آج کل لوگ ایسے موقع پر بھی برائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, نہیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے, اور جب پالا پڑ جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنا خراب ہے. نہیں, ایسے موقع پر اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا چاہیے. جو اچھائیاں ہوں اچھائیاں بتا دینی چاہیے, برائیاں تو برائی بتا دینی چاہیے. یا کوئی کسی کو اصلاح و تربیت کی غرض سے بتانا چاہتا ہے, کسی کا بیٹا ہے وہ بگڑ رہا ہے, کسی کی بیٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے, اس کے والدین کو معلوم نہیں ہے یا اس کے استاد کو پتہ نہیں ہے, شاگرد ایسا کر رہا ہے, تو بھئی استاد کو اس کی اصلاح کی غرض سے, یا ماں باپ کو ان کی تربیت کے لیے, یا شیخ کو ان کی اصلاح کی غرض سے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ موقع شریعت نے ایسے رکھے ہیں کہ جہاں انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حقیقت حال کو بیان کیا جائے اور جو برائی ہے اس کو آشکارا کیا جائے.
ایسے ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا فسق و فجور بالکل علانیہ کھلم کھلا ہے، کھلم کھلا مارتا ہے، دھارتا ہے، لوٹتا ہے، مارتا ہے، چوری ڈاکا اس کی عادت بنی ہوئی ہے، تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اس کے حالات سے باخبر کر دینا بھی جائز ہے، یہ ممنوع غیبت میں داخل ہوئی. تو جہاں شریعت نے گنجائش دی ہو وہاں تو برائی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں یہ حالات ہوتے ہیں، بس ایسی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کسی نے کسی کی برائی کرنے کی اور غیبت کرنے کی، وہ بہت سنگین گناہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی عنایت اپنی مہربانی سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اپنے کرم سے غیبت گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیبت گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما، راحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب اجمعین. آمین.